بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تبوک چل رہا تھا. تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو یہ زمانہ مدینے میں پھلوں کے پکنے کا تھا. یہ بات آ چکی ہے. کسانوں کے لیے اس موقع پر سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پکی پکائی کھیتی کو چھوڑ کر جانا بہت سخت مرحلہ ہے. لیکن حضور کا حکم تھا, اس لیے حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ نکلے. مدینے میں وہی لوگ رہ گئے جو منافقین تھے یا معذور تھے. دو چار مخلص صحابہ کے علاوہ ان دو چار میں یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک حضرت ہلال ابن امیہ ہیں, ایک مرارہ ابن الربیع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تشریف لے گئے. میں نے بتایا کہ اس سفر میں بہت سے واقعات اور حالات پیش آئے اور اصحاب سیر نے, سیرت لکھنے والوں نے بہت سے حالات کا استعاب کیا ہے, ان کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. دو چار باتیں میں نے واقعات آپ کو پہلے بھی بتائے تھے, ایک اہم واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سفر کا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد کی بستیوں پر بھی گزرے اور یہ پہلے کسی موقع پہ آپ کو میں نے بتایا تھا اور آپ کے سامنے بھی بات ہوئی آئی ہوگی دیگر بیانوں میں کتابوں میں کہ ان کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. کیونکہ یہ قوم بہت مضبوط قوم تھی, پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ گھر بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس بستی پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا ڈال لیا, اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہوئے اوٹنی کے سامنے بالکل جھک کے استغفار اور ذکر میں مشغول ہو گئے اور صحابہ سے بھی کہا کہ اپنی سواریوں کو تیز کر دو, جتنا جلد ہو سکے اس وادی سے نکلو. کسی نے اگر یہاں کے پانی سے آٹا گوند لیا ہے تو خود نہ کھانا, اونٹوں کو کھلا دو, پانی بھی نہ لو یہاں کا, بس جیسے بھی اس بستی سے نکلو تیزی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس کی وجہ بھی حدیث پاک میں ہے, جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں عذاب کے اثرات بھی رہتے ہیں, دیر تک رہتے ہیں. تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا, اس لیے اس کے اثرات باقی ہیں. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا اور صحابہ سے بھی کہا جتنا جلد ہو سکے نکلو اس وادی سے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کہیں پر اگر گناہ ہو رہا ہو تو ہمیں وہاں رکنا نہیں چاہیے, وہاں پر لعنت برستی ہے. ہم شریک ہوں گے تو ہم بھی ملعون ہو جائیں گے اور اس لعنت کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئیں گے. اس لیے ایسی جگہ رکنا نہیں چاہیے, تیزی سے نکل جانا چاہیے. ایک بزرگ تھے, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، پڑوس ملک میں تھے یہیں کے، ان کے شیخ نے یہاں سے ہجرت کی تو وہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ ساتھ چلے گئے پڑوس ملک میں۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب نسبت بزرگ تھے، اونچی نسبتوں کا حامل بزرگ تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک کے ارشاد ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی لعنت ہو بدنگاہی کرنے والے پر، والمنظور الی، اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جو بدنگاہی کا سبب بنا ہے۔ اس لیے کہ بدنگاہی کر رہا ہے، سامنے والے نے موقع دیا ہے، اس کو پردے کا حکم ہے، پردے کے ساتھ جانا چاہیے، تو غلطی اس کی بھی ہے، تو اس لیے دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو ساتھی جا رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھی کو گھورنے کی عادت ہے تو وہ گھور رہا ہے، راستے میں کوئی ملا اس کو دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، بازو والا ساتھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی امتحانن دیکھتا ہے، کبھی بس عادت ہوتی ہے ویسے ہی دیکھتا ہے۔ وہ فرماتے تھے بزرگ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو دیکھنا ہے، اس کے چہرے کو جو دیکھ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، دیکھنے والے کو بھی دیکھنا غلط ہے، کیونکہ اس وقت وہ مورد لعنت ہے، اس پر لعنت اتر رہی ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو اس لعنت کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا، ویسے نہیں کہا گیا، النظر السہم من سہام ابلیس، یہ جو بدنگاہی ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ جب شیطان کے سارے جال اور سارے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں وہ یہ ہتھیار نکلتا ہے، اور جس میں بعض مرتبہ ایسے ایسے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن شیطان کا جال ان پر چل جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان جا رہا ہے، راستے میں جب ایسی صورت آئی جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا، تو اس آدمی کے اندر جو ایک صفت نفاق چھپی ہوئی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے دیکھو دیکھو دیکھو، لیکن اسی آدمی کے اندر ایک صفت ایمان بھی ہے، جو صفت ایمان تقاضا کرتی ہے نہ دیکھو نہ دیکھو نہ دیکھو، دونوں کی کشمکش ہوتی ہے۔ اگر دیکھ لیا تو نفاق والی صفت غالب آ گئی، ایمان والی صفت مغلوب ہو گئی، اور اگر ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے ایمان والی صفت غالب آ گئی، صفت نفاق مغلوب ہو گئی، اور ہم کو اپنا ایمان اسی درجے کا کرنا ہے کہ کتنا بھی شیطان زور لگائے، صفت نفاق کتنی بھی زور لگائے، لیکن ہم کو اپنا ایمان اس درجے کا کرنا ہے کہ بہرحال ہم نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الی۔ تو وہ جو بزرگ محترم حضرت حکیم محمد اختر صاحب استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو دیکھ رہا ہو اس کو بھی نہ دیکھو، وہ اسی واقعے سے استدلال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے گزرے تبوک جاتے ہوئے، تو آپ نے کہا تیزی سے گزرو، رکنا نہیں، یہاں کا پانی بھی نہیں لینا، اگر کسی نے پانی لے لیا ہے تو پھینک دو، اس سے آٹا گوند لیا ہے تو خود استعمال نہ کرو، اونٹوں کو کھلا دو، اس لیے کہ وہاں پر لعنت کے آثار ہیں۔ تو لعنت کے آثار جہاں بھی ہوں ہمیں وہاں سے بچنا ہے۔ آج کل کہیں پر اگر سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، یہ آسمانی آفات ہیں، جو عذاب کی ایک شکل ہے دنیا ہی میں. حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب پہ در پہ زلزلے آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات ہیں اور عذاب کے نمونے ہیں دنیا میں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی جگہ لوگ باقاعدہ تماشے کے لیے جاتے ہیں, دیکھنے کے لیے, بھائی دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. مدد کے لیے جانا ہے الگ بات ہے, جانا چاہیے, لیکن صرف اس لیے کہ دیکھیں ہم کیا ہے, اس لیے دیکھنے, اس لیے جانا اور ان مناظر کو اس لیے دیکھنا کہ کچھ لطف آئے, دیکھیں کیسے ہوا, وہ درست نہیں ہے, غلط ہے وہ. بعض مرتبہ بعض جگہ سنامی آئی اور اس سنامی میں بے شمار لوگ تباہ و برباد ہوئے, تو لوگ دور دراز سے سفر کر کے دیکھنے کے لیے گئے وہ تباہی کیسی ہوئی ہے. تو جہاں پر عذاب ہو یا عذاب آیا ہو وہاں پر عذاب کے اثرات کافی دنوں تک رہتے ہیں, تو اپنے آپ کو اس لیے بچانا چاہیے. ہاں آپ تعاون کے لیے جانا چاہتے ہیں, مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جب تبوک پہنچے ہیں تو اللہ پاک نے وہاں پر آپ کا رعب پاری فرما دیا, اور بادشاہ جو 200,000 فوج لے کر وہاں جمع تھا اس نے اپنی فوج کو منتشر کر دیا, بکھیر دیا. اور وہ یہ سمجھ گیا کہ جو آدمی 2,000 کلومیٹر سے یہاں لڑنے آ سکتا ہے مجھ جیسی بادشاہت, اس وقت دنیا میں دو ہی بڑی بادشاہتیں تھیں اور دونوں کا ڈنک بج رہا تھا, تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی الگ ہی طاقت ہے. اور اندر اندر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نبوت والی طاقت ہے, اس لیے کہ اعتراف بہرحال وہ کر چکا تھا پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا. اس لیے اللہ نے رعب طاری کر دیا اور اب عرب کی سرحد محفوظ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سالمن وغانیمن واپس تشریف لے آئے. اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک کو پوچھا اور پوچھا کہ بھئی وہ کعب کہاں ہے, اس کی کیا خبر ہے. تو کسی ایک ساتھی نے کہہ دیا, صحابی تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو ان کی 2 چادروں نے روک لیا, مطلب آج کل ان کے پاس وسعت ہے, فراوانی ہے, اس لیے اس وسعت اور فراوانی نے ان کو روک لیا. تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. دیکھو یہ ہوتی ہے ایک بات کہ اگر کسی کی عزت پر اس کے پیٹھ پیچھے حملہ ہو رہا ہو تو دوسرے ایمان والے کو اس کی حمایت کرنی چاہیے. اور ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو ہم خود بھی شامل ہو جائیں گے, ہاں 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 صاحب کچھ تو ہے اس میں, 2-4 باتیں ہم بھی کہیں گے. یہ ایمان والی بات نہیں ہوئی. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کا تذکرہ غلط انداز سے ہمارے سامنے آ گیا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ زوردار انداز سے ان کی وکالت کریں, نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, ہم نے تو ان میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی, ہمارے سامنے تو ان کے اندر خیر ہی خیر ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک صحابی نے ایک بات کہتی ان کی زبان سے نکل گئی تو فوراً دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو ان میں خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, آج تک کوئی ایسی بات ان سے ظاہر ہی نہیں ہوئی, اس لیے ہمیں نہیں لگتا یہ کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا. پھر اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو جو منافقین تھے وہ آ کر جھوٹے آزار پیش کرنے لگے, ہمیں یہ عذر تھا, ہمیں یہ عذر تھا, ہمیں یہ عذر تھا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی بار بار یہ بات آئی کہ میں بھی کوئی بہانہ لے دوں گا, لیکن فوراً یہ خیال آتا کہ میں نے اگر بہانہ کوئی لیا تو آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ پاک آپ کو کیسے نہ کیسے بتا دیں گے, اس لیے سچ ہی میں نجات ہے, میں سچ بولوں گا اور اللہ پاک سچ کی برکت سے مجھے بچا لیں گے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو بات تھی وہ کہہ دیا, رسول اللہ میں نے تو اونٹنی بھی تیار کر رکھی تھی. اور حضور نے بعض روایتوں میں, خود اسی روایت میں حضور نے یاد دلایا کہ تم نے دو اونٹنی تیار نہیں کر رکھی تھی. کہا ہاں یا رسول اللہ, بس سستی اور باغات کی ہوا نے, فضا نے مجھے روک لیا اور میں آ نہ سکا یا رسول اللہ. اور کوئی بات نہیں, جو صحیح بات تھی بتا دی. تو دوسرے ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے, حضرت کہا تم نے کیا کیا, جس طرح سے دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے, عذر بیان کر رہے تھے, تم بھی عذر بیان کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے وہی کافی ہو جاتی تمہارے لیے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا کہا اتنا کہا کہ میرے دل میں خیال لگا میں جا کر بات پلٹ دوں. لیکن پھر میں نے یہ پوچھا ان سے, اچھا یہ بتاؤ میں نے جو عذر پیش کیا اور سچ سچ بات بتائی ہے, کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں دو لوگ اور ہیں, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن الربیع. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان دونوں کا نام سنا تو میرے دل میں ایک دم سے سرور آ گیا, اطمینان آ گیا, اور میں سمجھا میں صحیح ہوں, کیونکہ یہ دونوں ایسے ہیں جو بدری صحابی ہیں, مخلص صحابی ہیں, انہوں نے بھی صحیح صحیح بات بیان کی, تو لہذا میں صحیح ہوں, اور جو میں نے سچ کہا ہے سچ کی برکت سے اللہ پاک ہم کو نجات عطا فرما دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, انتظار کرو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ مقاطعے کا معاملہ کیا جائے, یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے. ہماری زبان میں کہتے ہیں حکا پانی بند, بات چیت نہیں, بول چال نہیں, کچھ نہیں, کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے, کوئی بولتا چالتا نہیں ہے. حضور نے فرما دیا حتیٰ کہ ان کے خاص رشتہ دار, ان کے دوست احباب, ان کے مجلسی ساتھی, ان کے چچا زاد بھائی, کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ایک بھائی تھے قتادہ, یہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میں ایک دن پریشان ہو کر خود ان کے باغ میں دیوار کود کر داخل ہوا, ان کے باغ کی دیوار کود کے, اس لیے کہ سامنے سے میں جاتا تھا ہو سکتا ہے منع کر دیتے, اس لیے اچانک دیوار کود کے جاؤ. اور باغ کی دیوار کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اونچی دیوار بنتی ہے, چھوٹی بہت دیوار بنا دیتے ہیں, باؤنڈری بنا دیتے ہیں کہ جانور وغیرہ اندر نہ آئے اور زمین کی حفاظت رہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں دیوار کود کر اندر گیا اور میں نے قتادہ کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا, جواب نہیں دیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں اللہ اور رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ بات بھی تین مرتبہ کہنے کے بعد کہی انہوں نے, اللہ اور رسول بہتر جانتے, حالانکہ یہ انتہائی قریبی دوست تھے, چچا زاد بھائی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کتنا عمل کر رہتے ہیں صحابہ, کہ حضور نے فرما دیا تب کوئی رشتہ داری بھی نہیں, بات چیت نہیں. تو پریشان ہو کے میں پھر اسی طرح دیوار کود کر واپس آ گیا. یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو دو ساتھی تھے وہ تو گھر پہ ہی رہے, گھر پہ رو رو کے ان کا بڑا برا حال ہو گیا. میں ذرا سخت جان تھا اس لیے میں باہر گھومتا پھرتا تھا اور مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھتا تھا. مسجد میں آ کر جب نماز پڑھتا تو میں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تو حضور کنکھیوں سے دیکھتے, لیکن جیسے ہی میں دیکھنے لگتا یا حضور کو محسوس ہوتا ہے مجھے دیکھے گا, حضور نگاہ پھیر لیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا. 40 دن گزرے تھے, حضور کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ, تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو انہوں نے پوچھا قاصد سے, جو حضور کے قاصد تھے, کہ سرکار کا حکم کیا, کہ طلاق دینی ہے؟ اللہ اکبر, اطاعت کا جذبہ دیکھیے صحابہ میں. 40 دن سے ناراض ہیں, دو تین دن اگر کوئی کسی سے ناراض آ رہا ہے دیکھیں گے ان کا معاملہ ہو. بہت سارے ہم نے شیخ دیکھے ہیں, اللہ والے دیکھے ہیں, اپنے مشائخ سے, اساتذہ سے, بڑوں سے اگر تادیباً بھی وہ ناراض ہوں, تربیت کے لیے بھی ناراض ہوں, تو منہ پھیر لیں گے ایک دو دن میں ہی. 40 دن ہو گئے ہیں حضور کو ناراض ہوئے ہوئے اور بائیکاٹ ان کا ہوا ہوا ہے. پھر حضور کی طرف سے فرمان آتا ہے بیویوں سے بے لگ ہو جاؤ, تو یہ پوچھتے ہیں قاصد رسول سے کہ حضور کا حکم کیا ہے, طلاق دے دوں یا ویسے ہی علیحدگی ہو؟ اس کا مطلب یہ حضور اگر کہہ دے طلاق دینی تو طلاق بھی دینے کو تیار ہے. تو قاصد پھر حضور کے پاس گئے, حضور نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی ہے, بس علیحدگی اختیار کرو. انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم اپنے میکے چلی جاؤ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان نہ آ جائے. ادھر ایک دوسرے صحابی ہیں ہلال ابن امیہ, وہ ذرا کمزور تھے, بوڑھے تھے. ان کی بیوی حضور کے پاس گئی, کہنے لگی یا رسول اللہ ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں, میں خدمت کرتی ہوں, اور جس وقت سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت گھر میں ہی ہے, روتے روتے برا حال ہے, ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں, کوئی دوسرا خدمت کے لیے نہیں ہے, کیا میں خدمت کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو, لیکن قریب نہیں جانا, یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہاں تک نہیں جانا, ہم مستری وغیرہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تو انہوں نے کعب بن مالک کہتے ہیں مجھ سے بھی میرے رشتے داروں نے کہا ارے تم بھی اپنی بیوی کے سلسلے میں حضور سے اجازت لے لیتے. انہوں نے کہا نہیں بھی, میں تو ماشاءاللہ جوان ہوں, اپنے کام کر سکتا ہوں, مجھے مناسب نہیں لگا. حضور کے ایک فرمان آ گیا پھر اس پر میں جاؤں, حضور کے اس فرمان پہ عمل کروں گا جو حضور نے کہہ دیا. اب ایک اور واقعہ پیش آیا, بڑا عبرت آموز, سبق آموز. یہ کعب بن مالک جو ہیں کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, یہ عام صحابی نہیں ہے, یہ مدینے کے 3 بڑے شاعروں میں سے ایک ہے. کس میں سے؟ شاعروں میں. آج کل جیسے صحافیوں کی اہمیت ہوتی ہے, جو اخبار لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے, تو اس زمانے میں شاعروں کی اہمیت ہوتی تھی. وہ اپنی زبان سے کوئی شعر نکالتے تھے تو وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا, وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتا تھا وہ, اور بڑے شاعروں کی زبان سے جب نکلے. اور یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, قبیلہ دوس, صرف ان کے 2 شعروں کی بنیاد پر پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا ہے, ایسے صحابی ہیں یہ. حدیث پاک کی بہت ساری کتابوں میں ان سے روایتیں مروی ہیں. انصاری صحابی ہیں, مدینے کے رہنے والے, خاندانی اعتبار سے بھی بڑے ہیں, شرافت کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں. اور میں نے بتایا مدینہ جو اس وقت کیپیٹل آف اسلام, اسلام کی راجدھانی, اسلامی سلطنت اور ریاست کی, اس کے 3 بڑے شاعروں میں سے ایک ہی ہے, اس لیے ان کی اہمیت ہے. اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی خبر دور تک پھیلی, اتنی پھیلی کہ ملک شام تک گئی. شام کے پاس ایک سلطنت بنی ہوئی تھی اور وہاں کا بادشاہ ملک غسان کہلاتا تھا, غسان کا علاقہ. اور یہ لوگ عرب نژاد عیسائی تھے, یعنی مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے, تھے عربی النسل, نسلن عربی ہیں یہ لوگ, مذہباً عیسائی ہیں. بڑا باری بھرکم قبیلہ ہے بنو غسان کا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں جا رہا تھا تو وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے آیا ہے, اور وہ میرا پتہ معلوم کر رہا ہے. لوگوں سے کہا بھائی کوئی مجھے بتا سکتا کعب بن مالک کہاں ملیں گے, کعب بن مالک کہاں ملیں گے. یہ کہتے ہیں لوگ مجھ سے تو بولتے نہیں تھے, اشارے سے بتا دیا یہی ہے کعب بن مالک, یہی ہے. تو اس شخص نے ایک خط لا کر دیا اور کہا یہ غسان کے بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے حضرت کعب بن مالک کو بتایا کون ہے, شاعر ہیں بہت بڑے, مدینے کے 3 بڑے شاعروں میں ایک شاعر یہ ہے. اس لیے ان کے واقعی خبر دور تک پہنچی, یہ بہت اہم انسان ہیں, بادشاہوں کے درباروں تک ان کی بات پہنچی ہے. اس لیے غسان کے بادشاہ نے خود خط لکھا ہے یہ پڑھے لکھے آدمی تھے، شاعر بھی تھے، تو جب خط لیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے ناراض ہیں، تم کوئی ایسے آدمی تھوڑے ہو جن کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے، تم تو بہت بڑے آدمی ہو اور ہماری نگاہ میں تمہاری بڑی اہمیت ہے، تم بڑے قابل آدمی ہو، لہذا ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ساری سہولتیں ہم دیں گے اور ہر چیز تمہارے لیے مہیا ہوگی، ہمارے پاس تمہاری بڑی قدر ہوگی۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جیسے یہ خط میں نے دیکھا تو میں بہت احساس ہوا کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ کفار بھی مجھے اپنی طرف بلانے لگے۔ کوئی اور ہوتا سوچتا ہو میری تو بڑی اہمیت ہے، میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، بادشاہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن کہنے لگے اوہو اتنی نوبت آ گئی، اتنا گر گیا میں اب کہ کفار مجھے اپنی طرف بلانے لگے، یہ تو مصیبت پر مصیبت ہو گئی۔ تو قریب میں ایک تنور جل رہا تھا، انہوں نے اس آدمی کو بلایا دے جو قاصد تھا بادشاہ کر، ادھر آؤ، اور وہ خط اس تنور میں ڈال دیا کہ جا کے اپنے صاحب کو یہی جواب دے دینا، مجھے تم لوگوں کے بادشاہوں کی قدر دانی اپنے سرکار کی مٹی کے مقابلے میں کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوتی، اس کی سرکار کے دامن میں ہوں، چاہے ناراض ہیں لیکن بہرحال سرکار میرے سامنے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس طرح سے حالات چلتے رہے اور 50 دن ہو گئے۔ 50 دن کے بعد میں ایک دن صبح سویرے میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ تھا، اچانک کوہ سلع سے کسی نے آواز دی، مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ بس یہ سننا تھا، میرے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی اور خوشی کی انتہا نہ رہی، اور جس آدمی نے یہ مبارکباد دی تھی اس کو بلایا میں نے اشارے سے، دھرا، بہت دور سے آواز دے رہا، عرب میں یہ ایک سلسلہ تھا اور ایک ماحول تھا کہ اگر کسی کو کوئی ایسی خبر دینی ہوتی تھی تو دور سے دیا کرتے تھے اہمیت کے لیے، اس کے لیے اس کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد فرماتے ہیں میرے پاس جو کپڑے تھے میں نے وہی اس کو دے دیے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ خوشی کے موقع پر کسی کو ہدیہ دینا درست ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کا رواج تھا، یہ بڑے لوگوں کا رواج تھا، آج بھی ہمارے پاس میں کوئی خوشی کی خبر لے کر آئے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، جو بھی بن پڑے، کچھ نہیں تو اسے بیٹھ کے کچھ کھلائی دو، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور یہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن یہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے بھائی حضرت معاویہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ ہجرت کر کے حبشی کی طرف چلی گئی۔ حبشہ میں ان کے جو شوہر تھے وہ نصرانی بن گئے، جیسے ہی مرتد ہو جائے گا کوئی تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا فوراً، ان کو بہت صدمہ تھا کیونکہ ان کا باپ تو حضور کا سب سے بڑا دشمن، اور انہوں نے اسلام کی محبت میں ہجرت کی شوہر کے ساتھ، اب شوہر نہیں رہا تو سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ اور اس وقت ابو جہل وغیرہ کے بعد میں یہ مکے کے سب سے بڑے جو سردار وہ ابو سفیان ہی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل رکھنے کے لیے اور بہت سی حکمتیں، میں بتاؤں گا ابھی کون سی حکمت، بادشاہ کے ذریعے سے پیغام بھیجا حضرت ام حبیبہ کے پاس کہ میرا ان سے نکاح کرا دو۔ تو نجاشی بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا حضرت ام حبیبہ کے پاس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس جو سب سے قیمتی ہار تھا وہ اتار کر اسی کو دے دیا جو قاصد آیا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا خوشی میں، اور وہی ساری ان کے پاس جمع پونجی تھی حضرت ام حبیبہ کی خوشی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس کا رشتہ آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے، ابو سفیان کو جب معلوم ہوا لوگوں نے چڑھایا، لو میاں اب تو تمہاری بیوی بھی ان کے نکاح میں چلی گئی جس سے تم لڑتے آ رہے ہو. تو دیکھو ابو سفیان نے کیا کہا کہ محمد ایسے جوان ہیں ان کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا. آدھی ناک ٹوٹ گئی اس کی، اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اس رشتے کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. تو یہ ساری حکمتیں تھیں. حضور نے جو بہت سے نکاح کیے ہیں ان میں جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، تو یہ بھی حکمتیں آپ نے ان رشتوں کے ذریعے سے جوڑا ہے، امت کو جوڑا ہے، قوم کو جوڑا ہے، برادریوں کو جوڑا ہے آپ نے. ورنہ کیا ضرورت تھی؟ آپ نے 25 سال کی عمر سے، 40 سال کی عمر سے، بلکہ اور آگے تک 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی بتائی ہے. یہ زیادہ تر جو نکاح ہوئے آخری 10 سال میں ہوئے ہیں. تو یہاں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی میں اپنے جو کپڑے تھے وہ دے دیے، اور عاریتن کسی سے کپڑے مانگ کر لیے ان کو پہنا، اور پھر مسجد نبوی کی طرف چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. راستے میں سارے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. مسجد نبوی میں پہنچے تو مہاجرین میں سب سے پہلے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مبارکباد پیش کی. اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو سب کچھ ہیں اللہ کے بعد. حضرات صحابہ کے سب سے زیادہ عشق تو حضور ہی سے ہے. تو جیسے ہی حضور کو دیکھا تو حضور مسکرا رہے ہیں. اب جان میں جان آئی. 50 دن تک ناراض رہے حضور، چہرہ پھیرے رہے، اور پھر اچانک حضور مسکرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے قریب آ جاؤ اور کہا کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے آج تک سب سے زیادہ بہترین دن تمہارے حق میں آج ہی کا ہے، سب سے زیادہ بہترین اور برکت والا دن. یہ کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں، مجھے جتنی خوشی آج ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو توبہ کا پروانہ ہے یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں ہے، سورہ توبہ میں. سورہ توبہ اسی بنیاد پر اس کا نام سورۃ التوبہ ہے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ان تین لوگوں کی بھی اللہ نے خاص طور پر توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، جبکہ یہ کہ زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی باوجود اپنی وسعت کے، تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور قرآن کریم میں اس کی بشارت اتری. یہ خوش ہو گئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، تمام صحابہ خوش ہوئے، تمام صحابہ ایک دوسرے سے ان سے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. ایک بات غور کرو، ان کے ہاں جو کچھ تھا اللہ کے لیے تھا. اگر کسی سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. سب کچھ جب تک اللہ کے رسول کو حکم تھا کوئی صحابی دیکھ بھی نہیں رہا، ان کو بات نہیں کر رہا، سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. لیکن جیسے ہی آیتیں توبہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے گھر پہ پہنچ رہے ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت سے واقعات میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. ان کے ایک فرزند تھے، نوجوانی میں ذرا راہ سے ہٹ گئے، پہلوانی وغیرہ کرنے لگے. اور آپ نے دیکھا کہ جو پہلوان ہوتے ہیں وہ ذرا جب جسم میں زور آتا، طاقت آتی ہے تو ذرا راہ سے پھسل جاتے ہیں. وہ سب سے پہلے تو وہ روڑیزم کے اندر آ جاتے ہیں، دادا گیری میں آتے ہیں، اور دادا گیری سے آتے آتے پھر وہ مارے پٹائی کرتے کرتے پورے روڑی بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں جب بدن کے اندر یہ والا زور آتا ہے تو آدمی پھر دوسری جگہ بھی زور کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اگر تربیت نہ ہوئی ہو اس کی. تربیت ہوئی ہو تو سبحان اللہ، پھر تو وہی وہ سارا زور اللہ کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دنگل کرتے تھے، پہلوان تھے وہ، اور پہلا زور ان کا غلط جگہ خرچ ہوتا تھا. لیکن جب مسلمان ہوں گے تو اب سارا زور، ساری طاقتیں للہ، اللہ کے لیے. تو ان کے صاحبزادے تھے, پہلوانی وغیرہ کرنے لگے اور راہ سے ہٹ گئے. حضرت سمجھاتے تھے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. ایک دن حضرت نے ناراض ہو کے گھر سے نکال دیا کہ میرا اب تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تو اللہ اور رسول کا نہیں ہے تو. گھر سے نکال دیا. ان کے جو خادم ہیں حضرت مولانا عاشق الہی میرٹی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے سوانی لکھی ہے تذکرۃ الرشید کے نام سے, ان کی بایوگرافی لکھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک سال یا دو سال کا عرصہ رہا کہ بیٹے ان کے باہر رہے اور حضرت کی زبان میں کبھی ذکر تک نہیں آیا بیٹے کا, ایک دن بھی ذکر نہیں آیا. حالانکہ اللہ والے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ راہ سے ہٹے ہوئے تھے گھر سے, اسی لیے نکالا تو ان کا ذکر تک نہیں کیا. پھر ایک دن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, وہ حضرت کے ساتھ آ گئے اور حضرت کے سامنے آ کر توبہ کی انہوں نے اپنے والد صاحب کے. حضرت بہت خوش ہوئے اور کہا بیٹا اپنا بستر بوری لے کے گھر میں آ جا. اب اس کے بعد میں حضرت کا ایک دم رویہ بدل گیا. اب حضرت اتنا پیار کر رہے ہیں, اتنا پیار کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. جب بھی کھانا سامنے رکھا, ارے میرے بیٹے کو تو بلاؤ, سید کو بلاؤ. اور کہاں آپ دیکھیے کتنا فرق. ان حضرات کے دلوں میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات سب اللہ کے لیے, اللہ کے لیے لوگ بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں. پھر حضرت ہی کے سامنے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا, آپ کے صاحبزادے کا. اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت کو موت تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ جب وہ راہ پر نہیں تھے تو ان کا ذکر تک بھی نہیں کیا, لیکن جب راہ پر آ گئے تو اتنی محبت کہ اگر وہ جدا ہو گئے تو مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی. یہ ہوتی ہے محبت للہ فی اللہ باللہ. اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہم سب کو بھی عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنسى منا صالحا ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.